الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سورة الحج أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير وقال عز وجل كما ورد في سورة البقرة وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم وفقنا لما تحب وترضى وتقبل منا فإنك أنت السميع العليم آمین یا رب العالمین. محترم حضرات اور معزز خواتین، الحمدللہ سورہ حج کی آخری آیت مبارکہ آیت نمبر 78 اور سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 143 تلاوت کی گئی. جیسے ہم نے پچھلے جمعے آپ کے سامنے عرض کیا تھا کہ انشاءاللہ آج ہم قرآن حکیم کا فلسفہ شہادت کے موضوع پر گفتگو کریں گے. پس منظر اس گفتگو کا ہم سب جانتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین دین کو غالب کرنے اور دین کو غالب رکھنے کی جدوجہد میں تقریباً 259 صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین جنہوں نے اپنی جان کی قربانی اللہ کے دین کے لیے قربان کی، 259 صحابہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جانصار ساتھی. ان عظیم صحابہ میں تین شخصیات ایسی ہیں کہ جن کا یوم شہادت بہت قریب قریب ہے. سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ذو النورین، داماد رسول، یوم شہادت 18 ذوالحج. اسی طرح سیدنا عمر فاروق، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یوم شہادت یکم محرم الحرام. نواسۂ رسول سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یوم شہادت 10 محرم الحرام. تو جو ہماری گفتگو ہے ہم بنیادی طور پر سمجھیں گے یہ کہ قرآن حکیم شہادت کے کیا معنی ہمارے سامنے بیان کرتا ہے، اصل فلسفہ کیا ہے، شہادت کا مقصد کیا ہے، اور وہ کیا مقاصد تھے جن مقاصد کے حصول کے لیے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے عظیم صحابہ کرام نے اپنا تن من دھن لگایا، اور نبوت کے بعد اعلیٰ ترین درجہ شہادت کا حاصل کیا. نبوت کے بعد اعلیٰ ترین درجہ شہید فی سبیل اللہ، جیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے سورۃ البقرہ میں، ولا تقولوا لمن یقتل فی سبیل اللہ اموات، وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں قتل کر دیے جائیں انہیں مردہ نہ کہو، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں، ولکن لا تشعرون، لیکن تم شعور نہیں رکھتے، تمہیں معلوم نہیں، تمہاری عقل سمجھ نہیں سکتی کہ اللہ پاک نے انہیں کیا زندگی عطا فرمائی، حیات جاویداں، شہید فی سبیل اللہ، اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کو وہ حیات عطا فرماتا ہے جو ہمارے اس عقل فہم میں نہیں آ سکتی. البتہ یہ بات قرآن سے ثابت ہے کہ اگر کوئی شخص اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے دین کے لیے، دین کو قائم کرنے کے لیے، دین کی حفاظت کے مرحلے میں قتل کر دیا جائے، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے ایک بشارت یہ ہے کہ اس کو براہ راست جنت میں داخل کر دیا جاتا ہے، اسے کوئی حساب کتاب نہیں، کوئی برزخی زندگی نہیں، رب کائنات اس کو وہ عظیم مقام عطا فرماتا ہے کہ وہ جنت میں داخل ہو جاتا ہے. سورہ یاسین الحمدللہ ہم سب پڑھتے ہیں پڑھاتے ہیں. اللہ پاک نے ایک شخص کا واقعہ بیان فرمایا، وَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ، ان کے سامنے ایک بستی والوں کا واقعہ بیان کیجئے. اِذْ جَاءَ الْمُرْسَلُونَ، جب وہاں پر انبیاء کرام آئے، رسول آئے، رسولوں نے اپنی قوم کو سمجھایا، توحید کی دعوت دی، شرک سے منع کیا، قوم ماننے کے لیے تیار نہیں تھی، اور ایک بڑی شدید رد و قطع رسولوں اور قوم کے درمیان ان آیات میں بیان کی گئی. مختصرا یہ کہ اس قوم کی طرف سے ایک شخص کھڑا ہوا اور اس نے رسولوں کی دعوت پر ایمان لاتے ہوئے اعلان کیا کہ میں تمہارے رب پر ایمان لاتا ہوں. نتیجتاً قوم جو تھی وہ شدید ناراض ہوئی اور اس شخص کو قتل کر دیا. جیسے ہی اس کو قتل کیا گیا، اللہ پاک فرماتا ہے قیل ادخل الجنہ، اس سے کہہ دیا گیا داخل ہو جاؤ جنت میں. قیل ادخل الجنہ قال یا لیت قومی یعلمون، تو جب وہ جنت میں داخل ہوا تو اس نے کہا کہ کاش میری قوم یہ جانتی. قال یا لیت قومی یعلمون، کاش میری قوم یہ بات جانتی، بما غفر علی ربی، کہ میرے رب نے تو مجھے بخش دیا، وجعلنی من المکرمین، اور مجھے انتہائی عزت والے لوگوں میں شامل فرمایا. تو بہرحال ایک بات اور واضح ہوئی کہ وہ شخص جو اللہ کے دین کے لیے دعوت و تبلیغ اور اقامت کی جدوجہد میں، اس دوران قتل کر دیا جائے، جان سے مار دیا جائے، اس کے لیے سب سے یقینی سے قیل ادخل الجنہ، جنت میں داخلہ یقینی. تو نبوت کے بعد اعلیٰ ترین درجہ اگر کوئی ہے تو وہ شہید فی سبیل اللہ کا ہے. اللہ پاک سے دعا کیجئے کہ اللہ پاک ہمیں بھی یہ شہادت کا اعلیٰ ترین مقام حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. 18 ذوالحج سیدنا عثمان غنی امیر المومنین ذوالنورین آپ کا یوم شہادت. بڑا خوبصورت کتابچہ ہے محترم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کا پڑھنے کے لائق, نام ہے شہید مظلوم. پڑھیں تو اندازہ ہوگا امیر المومنین ہونے کے باوجود, ایک زبردست طاقت رکھنے کے باوجود سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکم نہیں دیا ان باغیوں کو قتل کرنے کا کہ جو آپ کی دور خلافت میں بغاوت کر بیٹھے تھے, اگر چاہتے تو سب کو قتل کروا دیتے. لیکن یہ عظیم شہادت, واقعہ یہ ہے کہ شہادت شہید مظلوم ہے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. بارہ اس کتاب سے میں پورا واقعہ بھی ہے, جب تلوار سے حملہ کیا گیا سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو, تو آپ اپنے گھر میں قرآن حکیم کی تلاوت کر رہے تھے. عین تلاوت قرآن کے دوران حملہ ہوا آپ پر, فسیکفیکہم اللہ, یہ وہ آیت مبارکہ ہے جس پر آپ کا جو مصحف آپ کے پاس تھا اس پر آپ کا نشان بھی موجود ہے. تو بہرحال یہ شہادت بھی عظیم تھی. پھر یکم محرم الحرام, فاروق اعظم امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم شہادت. اس شہادت کا واقعہ بھی بڑا عظیم ہے, بلکہ آپ کا دور خلافت کہا جا سکتا ہے کہ اسلام کے عدل اجتماعی کا اگر کوئی رول ماڈل ہے تو وہ سیدنا فاروق اعظم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت. فجر کی نماز پڑھاتے ہوئے ایک ایرانی مجوسی نے سیدنا فاروق اعظم پر حملہ کیا. غلام تھا, مجوسی تھا, زہر میں بجا ہوا خنجر آپ کے پیٹ میں گھوپا اس نے. بہرحال 3 دن شدید تکلیف میں رہنے کے بعد یکم محرم الحرام کو فاروق اعظم سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جام شہادت نوش کیا. اسی طرح حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یوم شہادت, یہ بھی بڑا ہی تفصیلی واقعہ ہے, دلچسپ واقعہ ہے. محترم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب نے اس پر بھی تفصیلی گفتگو بھی کی ہے, کتابچہ بھی موجود ہے. سانحہ کربلا پس منظر کیا تھا, یہ واقعہ پیش کیوں آیا, یہ یزید کی شخصیت جو بہت زیادہ کنٹروورسل بنا دی گئی, یہ کون تھا, کیا اس کی حقیقت ہے, کیا اس کے ڈیمانڈز تھے, کس پس منظر میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یزید کے ہاتھ پر بیعت کرنے سے انکار کر دیا, کیوں یہ واقعہ پیش آیا, یہ ساری تفصیلات سانحہ کربلا نامی کتاب سے میں موجود ہیں. شہادت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پس منظر. عام طور پر ہمیں ان تمام چیزوں کا علم نہیں ہے, جو سنی سنائی باتیں ہیں یا دیکھ لیتے ہیں سن لیتے ہیں بس اسی پر ایمان لے آتے ہیں. اصل حقائق کیا تھے, تاریخی حقائق جو پرورٹ کر دیے گئے, مس کر دیے گئے, چھپا لیے گئے, بلکہ جھوٹے واقعات ہیں جو کہ نقل کر دیے گئے, یہ تاریخی حقیقت ہمارے سامنے آنی چاہیے. بہرحال یہ بات تو واضح ہے کہ نواسۂ رسول سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شجاعت کا مظاہرہ کیا, اور جو بھی ان کا موقف تھا اس پر ڈٹے رہے, خود بھی اپنی جان قربان کر دی اس موقف کے لیے, اور تمام اپنے گھر والوں کو بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دین کی حفاظت کے لیے جان قربان کرنے کے لیے تیار کیا. 70-72 افراد پر مشتمل یہ چھوٹا سا قافلہ ہی کہا جائے, لشکر تو نہیں تھا, کس طرح سے شہید کیا گیا مظلومیت کے ساتھ, یہ واقعہ بھی بہت اہم ہے, دلچسپ ہے, ہمارے لیے ایمان افروز بھی ہے. تو بہرحال یہ پس منظر آج کی گفتگو کا, یہ عظیم شخصیات, تاریخ انسانی کی عظیم ترین شخصیات, کس مقصد کے لیے انہوں نے اپنی جانیں قربان کی. آج ان کے نام پر کھایا پیا تو بہت جا رہا ہے لیکن ان کا اصل مشن کیا تھا اور کیا ہمارا بھی ان سے کوئی تعلق ہے؟ اس مشن میں ہمارا بھی کوئی نہ کوئی پارٹیسپیشن ہے یا نہیں؟ یہ ہے میری گفتگو کا گویا آخری حصہ. آئیے سب سے پہلے آغاز کرتے ہیں جو آیات مبارکہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے اس کا ترجمہ سن لیجئے. یہ سورہ حج کی آخری آیت ہے. اگر یہ کہا جائے تو مبالغہ نہیں ہوگا کہ پورے قرآن حکیم کا خلاصہ, پورے قرآن حکیم کی تعلیمات کا خلاصہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے محض دو آیات میں بیان کر دیا. یہ اتنی اہم آیات ہیں, آیت نمبر 77 اور آیت نمبر 78 سورۃ الحج کی آخری دو آیات ہیں. اس میں سے آخری آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے جس میں انشاءاللہ میری گفتگو بھی کور ہو جائے گی. اللہ سبحانہ وتعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم وافعلوا الخیر لعلکم تفلحون. اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو, رکو کرو, سجدہ کرو, عبادت کرو اپنے رب کی, خیر کے بھلائی کے کام کرو تاکہ تم فلاں پاؤ. کوئی چار احکامات ہیں جو اللہ پاک نے دیے ان لوگوں کو جو اللہ کو مانتے ہیں. رکو اور سجدہ, ہم سب جانتے ہیں کہ یہ نماز کے اراکین ہیں اور نماز سمبل ہے تمام ارکان اسلام کا. لہذا پہلا حکم اہل ایمان کو اللہ کو ماننے کے بعد اپنی گردن اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے احکامات کے سامنے جھکا دو, ارکان اسلام کی ادائیگی بجا لاؤ. واعبدوا ربکم, بہت اہم مقام ہے قرآن حکیم کا. رکوع اور سجدہ کے بعد عبادت کرو اپنے رب کی. ہمارے ذہنوں میں عام طور پر عبادت کا تصور محدود سے محدود تر یہ ہو گیا کہ نماز پڑھنا عبادت ہے. یقیناً ہے, نماز, روزہ, حج, زکات یہ تو مراسم عبودیت ہے, موڈس آف ورشپ ہے, عبادت کا ذریعہ ہے. فرمایا واعبدوا ربکم, اپنے مالک کی بندگی کرو, غلامی کرو پوری زندگی میں. وافعلوا الخیر, چوتھا حکم, خیر کے بھلائی کے کام کرو. لعلکم تفلحون, تاکہ تم فلاں پاؤ, کامیاب ہو جاؤ. اب اس کے بعد آیت نمبر 78 وجاہدوا فی اللہ حق جہاد. اگر یہ کام سمجھ میں آ گئے تو آؤ آغاز کرو, اللہ سبحانہ وتعالی کی راہ میں جہاد کرو جیسے کہ اس کی راہ میں جہاد کرنے کا حق ہے. اب لفظ جہاد آیا ہے, اس پہ پوری ایک تفصیلی گفتگو ہو سکتی ہے لیکن وقت محدود ہے, صرف مختصرا اس کا تعارف عرض کر رہا ہوں. جیم ہا دال, جہد, یہ اس کا روٹ ورڈ ہے. جیم ہا دال سے جہادہ یا جہدو کے معنی ہوتے ہیں کوشش کرنا, ٹو سٹرگل, کسی کام کو حاصل کرنے کے لیے کوشش اور محنت کرنا جہادہ یا جہدو. لیکن جب یہ باب مفعلہ میں آتا ہے تو اب یہ جہد نہیں ہے, اب یہ جاہدا, یجاہدو, مجاہدتن یا جہادن, اس کے معنی ہوتے ہیں کوشش کا, کوشش سے ٹکرانا. ایک کوشش آپ کر رہے ہیں, ایک آپ کے خلاف کوشش ہو رہی ہے, جو اسٹرائف اگینسٹ, آپ نے جو کوشش کرنی ہے اس کے خلاف ایک جد و جہد ہو رہی ہو, تو کوشش سے کوشش کے ٹکرانے کو جہاد کہتے ہیں. فارسی زبان میں اس کے لیے ورڈ ہے کش مکش, کشاکش, کشاکش خسو دریائے دیدنی کوثر. کوثر نیازی مرحوم, بڑا خوبصورت شعر کہہ گئے, پورا مفہوم واضح ہو جائے گا. کشاکش خسو دریائے دیدنی کوثر, الجھ رہے ہیں زمانے سے چند دیوانے. مراد یہ ہے کہ اللہ کے دین پر عمل کرنے اور کروانے کی جد و جہد کا نام جہاد. یہ فی سبیل اللہ کب ہوتا ہے؟ جب اس ساری کی ساری کوشش, محنت, جد و جہد, ایفرٹ کا اصل حاصل ہی ہو, اصل مقصد یہ ہو کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا دین غالب ہو. اعلائے کلمت اللہ یہ ایمز اینڈ آبجیکٹو ہیں جہاد فی سبیل اللہ کا. لہذا ہر وہ کوشش, منظم کوشش جو اللہ تعالیٰ کے دین پر عمل کرنے اور کروانے کے لیے کی جا رہی ہو وہ جہاد فی سبیل اللہ. لہذا اس کا انتہائی تاکیدی اسلوب, انتہائی تاکیدی انداز, وجاہدوا فی اللہ حق کا جہاد, اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی راہ میں جہاد کرو جیسے اس کی راہ میں جہاد کرنے کا حق ہے. فرمایا ہوا اجتباکم, اس رب کائنات نے تمہیں اس عظیم مقصد کے لیے چنا ہے. اجتبا چناؤ, منتخب کرنا, تو اس رب کائنات نے تمہیں چنا ہے. وما جعل علیکم فی الدین من حرج, اور تمہارے لیے دین پر عمل کرنے اور کروانے میں کوئی حرج, کوئی تنگی, کوئی مشکل نہیں رکھی. ملت ابیکم ابراہیم, اور یہ ملت ہے, طریقہ ہے تمہارے جد امجد سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا. ہوا سماکم المسلمین من قبل وفی ھذا, انہوں نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے پہلے بھی اور اب بھی. اس سے پہلے الحمدللہ قربانی کے جو بھی درس چلے اس میں ہم نے آپ کو بتایا, وہ دعا نقل کی تھی سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی, ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امتا مسلمتا لک. اے اللہ تو ہمیں اپنا فرما بردار بنائے رکھ اور ہماری نسل میں سے, ہماری اولادوں میں سے بھی ایک امت مسلمہ اٹھا جو تیری فرما بردار ہو. تو یہ مسلمان نام کس نے رکھا؟ ہوا سماکم المسلمین, انہوں نے تمہارا نام مسلمان رکھا. من قبل وفی ھذا, پہلے بھی اور اب بھی, اب بھی یہ تمہارا نام مسلمان ہے, امت مسلمہ. اور اب آیت کے آخری حصے میں اس جہاد کا مقصد بیان فرما دیا, لیکون الرسول شہیدا علیکم. یہ جہاد, کوشش, محنت, ایفرٹ, سٹرگل باطل کے خلاف کیوں کرو؟ لیکون الرسول شہیدا علیکم, تاکہ رسول تمہارے خلاف گواہی دے, تم پر گواہ بنے. وَتَقُولُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ, اور تم لوگوں پر گواہ بن سکو, لوگوں پر گواہی دے سکو. فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ, پہلے حکم آیا جہاد کرو. جہاد کیوں کرو؟ تاکہ رسول تم پر گواہ بنے, تم تمام انسانیت پر گواہ بن جاؤ, مقصد ہو گیا. اب اگلا مرحلہ ہے کہ اگر چاہتے ہو یہ کام کرنا, فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ, تو اس جہاد کا آغاز کہاں سے ہوگا؟ انسان کی ذات سے. نماز قائم کرو, وآتوا الزکاۃ, زکات ادا کرو. واعتصموا باللہ, ترجمہ ہوگا اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے چمٹ جاؤ, اللہ کو تھام لو. اب اللہ کو تھام لو سے کیا مراد ہے؟ ظاہر بات ہے سورہ آل عمران میں اللہ پاک نے فرما دیا, واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا. اس عظیم تر کام کے لیے رب کائنات کا دامن تھام لو, اور اس کا ذریعہ اللہ کی کتاب ہے, حبل اللہ سے مراد قرآن حکیم. تو واعتصموا باللہ, اللہ سے چمٹ جاؤ, اخلاص کے ساتھ اللہ تعالی کے دین, اللہ کی کتاب سے چمٹ جاؤ. وہ مولاکم, اگر یہ کام کرو گے تو وہ تمہارا مولا ہے, پشت بنا ہے, کارساز ہے, دوست ہے. فنعم المولا ونعم النصیر, تو کیا ہی بہترین مولا ہے, کیا ہی بہترین مددگار ہے. اس آیت میں میں نے جیسے عرض کیا تھا کہ پورے کے پورے دین کا تصور رب کائنات نے دے دیا. کیا مطالبات دین ہے, کرنے کا کام کیا ہے, جہاد کا مقصد کیا ہے. شہیدا یشہدو کے بنیادی معنی ہوتے ہیں گواہ، لغوی معنیوں کے اعتبار سے موجود ہونا بھی ہے، حاضر ہونا بھی ہے، لیکن اصطلاحی معنوں میں شہادت سے کیا مراد ہے؟ گواہی. اشہدو اللہ الہ الا اللہ کیا معنی ہوتے ہیں؟ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے سوا کوئی الہ نہیں، کوئی معبود نہیں. تو شہیدا یشہدو گواہی دینا. اب یہ جو گواہی ہے یہ کسی کے حق میں ہوتی ہے، کسی کے خلاف ہوتی ہے؟ بڑا نازک موضوع چھیڑ رہا ہوں. شہید اعلی کسی کے خلاف گواہی دینا، شہید اگر لام زیر لی کے ساتھ آ جائے تو کسی کے حق میں گواہی دینا. گواہی تو کسی کے حق میں ہوگی یا خلاف ہوگی؟ عدالت میں آپ کو بلایا جا رہا ہے گواہ کے طور پر، تو آپ کسی کے حق میں گواہی دے رہے ہوں گے، تو کسی کے خلاف جائے گی؟ تو یہ ہے بڑا نازک مسئلہ. قرآن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ، القرآن حجت لکا او علیکا، یہ قرآن حکیم قیامت کے دن یا تو تمہارے حق میں گواہ بنے گا، اگر اس کے حقوق ادا کرو گے تمہارے حق میں گواہی دے گا، شفاعت کروائے گا، اور اگر اس سے محبت نہیں کرو گے، اس کی تعلیمات پر عمل نہیں کرو گے، اس کو نہیں پڑھو گے، تو یہ تمہارے خلاف گواہی دے گا. علیکا تمہارے خلاف. تو شہیدا یشہدو کے معنی سمجھ آئے، کسی کے حق میں گواہی دینا، کسی کے خلاف. یہ جو امت مسلمہ ہے جس کے پیغمبر ہیں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اس امت کو اللہ پاک نے ایک عظیم ترین مشن عطا فرمایا. سورۃ البقرہ آیت نمبر 143 میں اللہ پاک فرماتا ہے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، اور اسی طرح ہم نے تمہیں درمیانی امت یا بہترین امت بنایا. اسی طرح سے کیا مراد ہے؟ اس سے پہلی آیات جو گزری اس میں تحویل قبلہ کا واقعہ بیان ہو رہا. بیت المقدس قبلہ اول تھا، اس کو تبدیل کر کے خانہ کعبہ کی طرف رخ کر دیا گیا. سیقول السفہاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، یہ بحث چل رہی ہے. جیسے ہی قبلہ تبدیل ہوا، اب وہ جو منصب رسالت تھا، مشن رسالت، وہ بنی اسرائیل سے لے کر اس امت محمد علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے کیا گیا. ناؤ یو آر ریسپانسبل، یو آر ریپرزینٹیٹو آف اللہ سبحانہ وتعالی. وَكَذَلِكَ، اسی طرح جیسے قبلہ بدل گیا اب، تو اب امت بھی بدل گئی، وہ امت معزول، اور اب اس نئی امت کے ذمہ رب کائنات نے وہ ذمہ داری لگائی کہ قیامت تک آنے والے انسان تک اللہ کا پیغام اپنے قول اور عمل سے پہنچانا، یہ اب تمہاری ذمہ داری. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تاکہ تم لوگوں پر گواہ بن سکو. کوئی شخص قیامت کے دن یہ نہ کہہ سکے کہ اللہ مجھے تو معلوم ہی نہیں تھا تو کیا چاہتا ہے، تو نے مجھے کس مقصد کے لیے پیدا کیا، تیرے پیغمبر کیا پیغام لے کر آئے تھے مجھے تو معلوم ہی نہیں. قیامت کے دن اگر کوئی شخص یہ کہہ دے کہ مجھے معلوم نہیں تھا، تو اب آپ بتائیے کہ اس کی گمراہی کا وبال کس پہ آنا چاہیے؟ کس پہ آنا چاہیے؟ جنہیں معلوم تھا. اور وہ کون لوگ ہیں؟ یہ قرآن کس کے پاس محفوظ ہے؟ الحمدللہ ہمارے پاس. وی آر دا پروکلیمر، ہم دعویٰ کرتے ہیں سارے نبیوں سے افضل ہمارا نبی. یقیناً اس میں کیا شک ہے کہ سارے نبیوں سے افضل ہیں، سید المرسلین ہیں، خاتم النبیین ہیں، لیکن وہ سید المرسلین ذمہ داری کیا لگا کے گئے؟ ہماری کچھ ذمہ داریاں بھی بنتی ہیں یا نہیں؟ یا میں ساری رات حلیم بنا کر، گانے سن کر، نعتیں سن کر، صبح نیاز دلا کر حلیم کھانا ذمہ داری ہے؟ یا ان عظیم شخصیات نے جس مقصد کے لیے اپنی زندگیاں لگائی، اس مشن کو زندہ رکھنا ہماری ذمہ داری ہے. وقت امتا وسطا، اب کوئی پیغمبر آنے والے نہیں ہے، تو اب رہتی دنیا تک اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پیغام کو پہنچانے کی ذمہ داری اس امت کے ذمہ ہے. اس سلسلہ تو ضاب، وہ گولڈن چین جو ہے پیغام پہنچانے کی، اس کی آخری کڑی یہ امت مسلمہ ہے. ذرا غور کیجئے گا اپنے منصب پر، کلام کس کا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا. پہنچانا کس کو ہے؟ تمام انسانوں تک، انسانیت تک. لیکن رب کائنات نے ہر انسان تک اپنے پیغمبر کو یا جبرائیل علیہ السلام کو نہیں بھیجا. طریقہ کار یہ ہے کہ وہ کلام حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے حاصل کرتے تھے، اور انسانوں میں سے جو پیغمبر گزرے ان تک پہنچا دیا کرتے تھے، جس کی آخری کڑی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. آپ تک کلام پہنچا دیا گیا، محفوظ کر دیا گیا، مکمل کر دیا گیا، قیامت تک اس کی حفاظت کا ذمہ رب کائنات نے خود لے لیا. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زندگی لگا کر اپنے ساتھیوں سمیت اس پیغام کو عام کیا اپنے قول اور عمل سے، ثابت کر کے دکھایا اس پر عمل ممکن ہے. اور اس کے مطابق ایک اسلامی معاشرہ ایک رول ماڈل کے طور پر قائم کر کے دکھا دیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام نے. لہذا ایک اور بڑی اہم بات عرض کر رہا ہوں، ابھی جو حضرات حج کر کے آئے ہیں خاص طور پر، اللہ تعالیٰ ہم سب کا حج قبول فرمائے، لیکن ان لوگوں نے وہ جگہ دیکھی ہوگی جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری خطبہ دیا. یہ وہی عرفات کا میدان ہے جہاں آج بھی الحمدللہ آج کا خطبہ ہوتا ہے. چشمے تصور سے ذرا لے کے آئیے اپنے ذہن میں، 125,000 کا مجمع ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس مبارک پہاڑ پر اونٹنی پر بیٹھے ہوئے خطبہ دے رہے ہیں. 125,000، کوئی ساؤنڈ سسٹم نہیں تھا یہاں لگا ہوا ہے، ہزاروں نہیں لاکھوں کروڑوں تک پہنچ جائے ایسا نہیں. جیسے آپ نے آغاز فرمایا خطاب کا تو پہلا جملہ یہ تھا کہ اے لوگوں، میں جو باتیں تم سے کہہ رہا ہوں بڑے غور سے سنو، ہو سکتا ہے کہ اب میری اور تمہاری آئندہ ملاقات نہ ہو. طویل خطبہ، بہترین خطبہ، لیکن اس خطبے کے آخر میں جو بات ارشاد کی گئی ہے اس کو اپنے ذہن میں تازہ کر لیجئے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس عظیم اجتماعیت سے ایک گواہی مانگی، گواہی لی. الا هل بلغتم، اے لوگوں سنو، کیا میں نے تم تک پہنچا دیا یا نہیں؟ الا هل بلغتم، کیا میں نے تم تک پہنچایا یا نہیں؟ کیا نہیں پہنچایا؟ سوال کیا تھا؟ سنلقی علیک قولا ثقیلا، وہ جو بھاری ذمہ داری، یا ایھا المزمل، یا ایھا المدثر، قم، کھڑے ہو جائیے، ذمہ داری ادا کیجئے. وہ جو بھاری ذمہ داری تھی انسانیت کو جہنم کے عذاب سے بچانے کی، وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بہترین صلاحیت لگا کر، اپنے بہترین ساتھیوں کو اس کام میں کھپا کر، الحمدللہ دین قائم کر کے اپنے قول اور عمل سے گواہی لی. اور پوچھا صحابہ سے، کیا میں نے تم تک پہنچا دیا یا نہیں؟ الحمدللہ تمام صحابہ کرام کا جواب، قد بلغتا وادیتا ونصحتا، نہ صرف یہ کہ آپ نے پہنچا دیا بلکہ حق نصیحت ادا کر دیا، امت کی خیر خواہی کا حق ادا کر دیا. اب آپ آسمان کی طرف دیکھتے ہیں، فرماتے ہیں اللہم اشہد، اے اللہ تو گواہ رہے، یہ سارے لوگ گواہی دے رہے ہیں، جو پیغام مجھ تک پہنچا تھا وہ میں نے ان تک پہنچا دیا. یہ گواہی کیوں لی دنیا میں؟ کیونکہ قیامت کے دن ہر رسول سے گواہی لی جائے گی، پیغمبر کو پہلے بلا کر پوچھا جائے گا، آپ تک ہمارا کلام پہنچا تھا؟ آپ نے ہمارا کلام اپنی امت تک پہنچایا ہے نہیں؟ ذمہ داری ہے، سرکاری گواہ کے طور پر رسول آئیں گے. اور اگر رسول نے فرما دیا کہ میں نے تو پہنچا دیا تو اب ذمہ دار کون ہے؟ جن تک پہنچ گیا تھا وہ ذمہ دار ہیں کہ اس پر انہوں نے عمل کیا یا نہیں، اپنی ذمہ داری ادا کی یا نہیں. لہذا صحابہ کرام تک پہنچانے کے بعد اللہ پاک نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو گواہ بھی بنا لیا، اے اللہ تو گواہ ہے. پھر حضور نے ارشاد فرمایا فَلْيُبَلِّغِ شَاهِدُ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ. اب جو لوگ یہاں موجود ہیں شاہد ہیں، اب یہ ان کی ذمہ داری ہے کہ یہ ان لوگوں تک پہنچائیں جو یہاں موجود نہیں ہیں، مراد یہ کہ پوری انسانیت تک. اب یہ اللہ کا پیغام پہنچانا تمہاری ذمہ داری. اور الحمدللہ تاریخ انسانی اس بات کی گواہ ہے کہ پیغمبر کے ساتھیوں نے علیہ الصلوۃ والسلام و رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین اپنی بہترین صلاحیتیں لگا کر اپنے قول اور عمل سے اس دین کی گواہی دی. مغرب کی وادیوں میں گونجی اذان ہماری، تھمتا نہ تھا کسی سے سیلے رواں ہمارا. مسلم ہے ہم وطن ہے سارا جہاں ہمارا، ہندوستان ہمارا، چین و عرب ہمارا، توحید کی امانت چینوں میں ہے ہمارے، آسان نہیں مٹانا نام و نشاں ہمارا. یہ اقبال کی شاعری ایسے ہی نہیں ہے، یہ پوری تاریخ ہے. الحمدللہ صحابہ کرام نے اپنی بہترین صلاحیتیں لگائی اس کو قائم کرنے اور قائم رکھنے کے لیے. اندھیرا ہو تو پہلے دیا جلایا جاتا ہے، دیا جلانے کے لیے صرف دعا سے دیا جلنے لگے گا؟ دیا جلانے کے لیے پہلے دیا لائیں، اس میں تیل ڈالیں، پھر اس کو جلائیں تو روشنی ہوگی. صحابہ کرام نے اپنے خون جگر سے اس دیا کو جلایا. میں نے آپ کے سامنے فگر عرض کی، رحیق المختوم میں 259 صحابہ کرام کا نام آیا ہے. سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عہد کے میدان میں جامع شہادت نوش کیا، کس مقصد کے لیے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دین کو قائم کرنے کی جد و جہد میں. 70 صحابہ شہید ہوئے تھے عہد کے میدان میں، جس میں سیدنا موسیٰ بن عمیر جیسی عظیم شخصیت، المعلم المجاہد، آج بھی ان کا مقبرہ اسی عہد پہاڑ کے میدان میں موجود ہے. 70 کے 70 صحابہ کرام کا مقبرہ موجود ہے. کس مقصد کے لیے؟ دین کو قائم کرنے کے لیے. جب دین قائم ہو گیا الحمدللہ، تو اب دین کو قائم رکھنے کے لیے بھی قربانیاں دی گئیں. لہذا میں نے جو شخصیات آپ کے سامنے عرض کی ہیں، یہ تو چند ہیں، کئی ایک ہیں جن کے بارے میں بات ہو سکتی ہے، جس میں ذوالنورین شہید مظلوم، حضرت عثمان غنی امیر المومنین شہید کر دیے گئے، امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید کر دیے گئے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید کیے گئے، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید کیے گئے. یہ ساری وہ عظیم شخصیات ہیں جنہوں نے قائم رکھنے کے لیے اپنا تن من لگایا، اپنے خاندان کو اس کام میں جائے کھپایا. آخری بات یہ ہے کہ آج ہماری کیفیت کیا ہے؟ انہوں نے تو لگا دیا، کھپا دیا، سرخ روح ہو گئے، قیل ادخل الجنہ، کہہ دیا گیا ان سے جاؤ جنت میں داخل ہو جاؤ. لیکن آج ہماری کیفیت یہ ہے کہ اکثر و بیشتر ہم اس مشن ہی کو بھول چکے جس عظیم تر ذمہ داری کے لیے اللہ کے رسول نے ہماری ذمہ داری لگائی تھی. اکثر و بیشتر ہماری بہترین صلاحیتیں اس کام میں نہیں لگ رہی. ہمارا نوجوان پڑھ لکھ کر امریکہ جانا چاہتا ہے، کینیڈا جانا چاہتا ہے، یو کے جانا چاہتا ہے، اگر ان کا ویزا نہ ملے تو چلو یو اے ای چلا جائے، یہاں نہیں رہنا چاہتا دین کی خدمت کے حوالے سے. ہماری کریم اس وقت جو ہے وہ دین سے متنفر کی جا رہی ہے اس پرنٹ میڈیا کے ذریعے، اسلام دشمنی یا اسلام کے خلاف بغاوت یا اسلام کے مسکنسپشن جو کہ ہمارے نوجوانوں کے ذہنوں میں انجیکٹ کیے جا رہے ہیں. نتیجتاً اسلام سے، دین سے، علماء سے، دیندار لوگوں سے ایک پوٹینشل نفرت ہے جو کہ معاشرے میں موجود ہے، اور پوری سازش کے تحت اسلام دشمنی ہمارے اندر انجیکٹ کی گئی. تو وہ مشن جو تھا وہ تو اکثر و بیشتر بھول ہی گئے، بلکہ اسلام دشمنی یا اسلام سے غفلت کا معاملہ اس وقت موجود ہے. اللہ سے دعا کیجئے اللہ پاک ہمیں
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت عطا فرمایا اور آپ کے لائے ہوئے دین پر عمل کرنے اور کروانے کی جد و جہد کرنے کی توفیق دے. آخری بات یہ ہے کہ یہ اسلام محض کتابوں میں لکھنے پڑھنے کے لیے نہیں آیا, یہ اسلام کی عادلانہ تعلیمات غالب ہونے کے لیے آئی ہیں اور انشاءاللہ یہ غالب ہوں گی ان قریب. اب مجھے اور آپ کو فیصلہ یہ کرنا ہے کہ ہم اس بہترین کام میں, بہترین مشن میں, کار رسالت میں اپنی بہترین صلاحیتیں لگا رہے ہیں یا کہیں اور اپنی صلاحیتیں کھپا رہے ہیں. اللہ پاک ہمیں اس حوالے سے سوچنے کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات.